ہیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، اردی بہشت کی 17 مئی کی 7 اور شوال کی 5 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207 تا 209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ اس کے بعد یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے پر مبنی امریکہ کی غلط پالیسی کو ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے۔ کیوبا کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے پر مبنی امریکہ کی غلط پالیسی کو ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے جمعے اور ہفتے کی رات ٹیلی فونی گفتگو میں یمن، افغانستان، یوکرین اور ویانا مذاکرات سمیت بعض علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات ہونے والی اس ٹیلی فونی گفتگو میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغام رسانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے پر مبنی امریکہ کی غلط پالیسی کو ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے۔ میانوالی شہر میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کون حکومت کرے گا اس کا فیصلہ امریکہ اور واشنگٹن کو نہیں بلکہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ انہوں نے ملک میں فوری انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کو امپورٹڈ حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے کہا کہ وہ آج اس جدوجہد کا باضابطہ آغاز کر رہے ہیں جسے انہوں نے ملک کی حقیقی آزادی کی جدوجہد کا نام دیا ہے۔ ان کا اشارہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکہ اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے خاتمے کی جانب تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی مداخلت کے نتیجے میں ختم ہوئی ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور سیکیورٹی حلقے ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بانیان پاکستان نے امریکہ اور سپر طاقتوں کی غلامی کے لیے علیحدہ وطن حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ خودداری اور سربلندی کے ساتھ جینے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جودھ پور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد کشیدگی بدستور جاری ہے۔ راجستھان پولیس کے مطابق جمعے کو جودھ پور کے 10 تھانہ علاقوں میں نافذ کرفیو میں چوتھے دن بھی 2 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ اس دوران لوگ ضروری خریداری کے لیے گھروں سے نکلے، جن میں دودھ، سبزی، پھل اور کریانہ کا سامان شامل تھا، اور تیزی سے خریداری کرتے نظر آئے۔ کریانہ کی دکانوں پر لوگوں کا ہجوم زیادہ دیکھا گیا۔ جودھ پور شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور حالات قابو میں بتائے جاتے ہیں۔ اس دوران کہیں سے کوئی ناخوشگوار خبر موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کشیدگی جاری ہے۔ اگرچہ ضروری خدمات اور بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کو کرفیو کے دوران استثناء دیا گیا ہے، تاہم شہر میں انٹرنیٹ سروس چوتھے روز بھی معطل رہی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر میں اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ نرمی کے دوران زیادہ ہجوم سے بچا جا سکے۔ اب تک کرفیو سے متاثرہ علاقوں میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کیوبا کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیوبا کے دارالحکومت ہاوانا میں جمعے کے روز سٹوگا ہوٹل میں زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے جانی اور مالی دونوں نقصان ہوئے۔ آخری اطلاع تک اس دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہوٹل کے باہر کئی کھڑی گاڑی میں رکھے گیس سلینڈروں میں دھماکے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ روس کا یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق روس کی وزارت خارجہ نے جمعے کو کہا کہ اس کا یوکرین کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اناتولی خبر رساں ایجنسی نے روسی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان الیکسی زیتاسیوف کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہم نے روس کی طرف سے خصوصی فوجی کارروائیوں میں جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں افواہوں کی بارہا تردید کی ہے۔ روسی سفارتکار نے مزید کہا کہ روس اس اصول پر سختی سے کاربند ہے کہ جوہری جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور اسے لڑنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال روس، امریکہ اور 5 عالمی جوہری طاقتوں کو اس اصول کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعادہ کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مغربی ممالک نے روس کے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے بارے میں کیا سرائیاں کی ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ گڑھا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ روس پر جوہری حملے یا روایتی ہتھیاروں سے اس حد تک حملہ ہو کہ روس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، تب ہی جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی جانب سے مسجد الاقصی کی حفاظت و پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی جمعرات کے روز کی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الاقصی میں پیش آنے والے واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں فلسطینیوں کو ایک بڑی جنگ اور جد و جہد کا سامنا ہے، اور اس جد و جہد میں کامیابی فلسطینیوں کو ہی ملے گی۔ اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا کہ مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اعتکاف اور اس کی پاسداری غاصب صہیونی حکومت کے زوال اور تباہی پر منتج ہوگی۔ تا طالبان نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کیے جانے پر اس گروہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں داعش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اب تک داعش کے بہت سے ٹھکانے تباہ کیے جا چکے ہیں اور داعش کے کچھ ہی عناصر باقی بچے ہیں جو کچھ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع جنگ یمن ہے، جس میں سعودی حکومت کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دو مہینے کی عارضی جنگ بندی اقوام متحدہ کی وساطت سے اور دونوں فریقوں کے توافق سے، ان کے اتفاق سے نافذ کی گئی ہے، لیکن ایک مہینے کے دوران سعودی اتحاد نے ہزاروں بار، 5,365 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ آج یہاں تہران اسٹوڈیو سے اس پروگرام میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی، اور اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے گلشن عباس نقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب،
جی
ایک مہینہ ہو گیا ہے
جی
کہ جب جنگ یمن میں فائر بندی کا اعلان کیا گیا
جی،
اس فائر بندی پر عمل کتنا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فائر جی بندی میں یا سمجھوتا جو بھی ہوا تھا جی، جس کا اقوام متحدہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا
جی،
اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں جی یمن کے امور میں، تو ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جنگ بندی کی جا رہی ہے۔ تو اس جنگ بندی میں جو شکیں تھیں ان میں جتنی بھی شکیں ہیں، خاص طور پر یہ کہ چونکہ یہ اس کا مرکز جو تھا، یعنی اس معاہدے کا، وہ حدیدہ اور صوبہ حدیدہ سے متعلق زیادہ تر تھا، اس پر توجہ زیادہ مرکوز کی گئی تھی، اور چونکہ حدیدہ میں ایئرپورٹ بھی ہے اور ساحلی علاقہ بھی ہے، وہاں سے دوسرے ممالک سے جو ہے بحری جہاز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ علاقہ جو ہے یمن کی حکومت کے لیے، یمن والوں کے لیے
جی۔
اور چونکہ سعودی عرب نے 8 برسوں سے محاصرہ کر رکھا ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ یمن والوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے
جی۔
بچے مریض ہیں، بڑے مریض ہیں وہاں پر، اور غذائی اشیاء ان کی بھی یمن میں قلت ہے، ظاہر ہے کہ 8 برس ہو چکے ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب کا ساتھ دے رہے ہیں، اور محاصرہ جو ہے ہر طرح سے کیا گیا ہے، سمندری بھی ہے
جی جی،
فضائی بھی ہے، زمینی، ہر طرح کا محاصرہ یمن کا کیا گیا ہے۔ تو اسی کے تناظر میں یمن والوں کو جو ضرورت تھی وہ زیادہ تر یہی تھی کہ وہاں سے ایئرپورٹ جو ہے، وہاں سے ہوائی جہاز جو ہیں وہ اڑنے چاہیے وہاں سے، تاکہ وہاں سے لوگ جو کم از کم جو مریض ہیں وہاں پر افراد جو ہیں ان کا علاج کیا جا سکے دوسرے ممالک میں ان کو لے جایا جائے, علاج کیا جا سکے, تو آمد و رفت پروازوں کی جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے وہاں سے. اور دوسرا غذائی اشیاء ہیں یا ادویات وغیرہ جو ہیں یا ایندھن جو ہے خاص طور پر وہ یمن تک پہنچنا چاہیے, چونکہ اس کی وجہ سے بھی یمن میں اس کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی بحران ایک طرح کا وہاں پر پیدا ہو رہا ہے. تو یہ زیادہ اہم چیزیں جو تھیں وہ یہ دو تھیں. اور سعودی عرب نے وعدہ کیا تھا, اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ ایک تو ایئرپورٹ جو ہے صنعاء کی ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی کھولی جائے گی اور کم از کم ہفتے میں دو پروازیں وہاں سے جو ہیں وہ انجام پائیں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے کشتیاں یا بحری جہاز جو ہیں وہ ان کو روکا نہیں جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج تک جو ہے ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے تو وہاں سے نہ کوئی فلائٹ وہاں سے وہ اس نے اڑان اپنی بھری ہے اور نہ ہی بحری جہاز جو ہیں ان کو کوئی آزادی ملی ہے, بلکہ سعودی حکام کی طرف سے ان کو روکنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جارے ممالک جو ہیں من جملہ سعودی عرب جو ہے انہوں نے معاہدے کی کسی شیک پر عمل نہیں کیا. جی
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور لندن سے اسکائپ کے ذریعے ہم سے رابطے میں ہیں برصغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
اندرابی صاحب, اقوام متحدہ نے 30 مارچ کو یمن اور جارے اتحاد کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان کیا اور 2 اپریل سے اس کے نفاذ کی خبر دی. اب اگر 1 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس جنگ بندی پر اور اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سٹریٹ اوے تو جواب دہ وہی ہے جس نے پہلے جارحیت کا آغاز کیا, یعنی سعودی عرب. یعنی ایک جارحیت سے آپ یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھے, اور انہیں رکھا بھی نہیں. جیسا انٹروڈکشن میں آپ نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ بار جو ہے محض 1 مہینے کے اس دوران انہوں نے خلاف ورزیاں کی, اور جیسا کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے نقوی صاحب کی بیسیکلی جو حدیبیہ کا ایشو تھا کہ پورٹ جو ہے اس کو فنکشن کرنے دیا جائے اور ایئرپورٹ, تو اس پر بھی کوئی وہ بھی نہیں چل سکا. تو لہذا اگر یہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کا مسئلہ ہے تو رسپانسبلٹی انہیں پر آتی ہے جنہوں نے جارحیت شروع کی ہے. البتہ اب اس کو آپ ذرا ایک جس فریم ورک میں آپ دیکھیں وہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سعودی عرب کی فرسٹریشن, میں کہوں گا فرسٹریشن اس اعتبار سے کہ وہ تو اب بالکل مور دین 100% وہ سمجھ چکے ہیں کہ دے ہیو فیلڈ ٹو اچیو اینی تھنگ. جس کے لیے انہوں نے کیا تھا یہ سارا, وہ یہ فیل ہوئے ہیں اس میں, اور ان کی فرسٹریشن ہر جگہ دکھائی دیتی ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے پاکستان میں ایک او آئی سی کا ایک بڑا اجلاس ہوا اور وہاں ان کے سعودی مندوب نے وہاں جو تقریر کی اس میں تو یہی بات تھی کہ آپ ہماری مدد کیجئے یمن میں. یعنی وہ ہر کسی سے ہاتھ ملانے کی شرط اسی چیز کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو ہمیں بچائیے یمن میں, اور کوئی ان کو بچا نہیں رہا ہے. وہ ایک جو چلا تھا وہ ایک انہوں نے ہوا کھلی کی تھی, وہ ایک اسلامک نیٹ کوئی بنا رہے ہیں, وہ اسلامی 47-45 ممالک, وہ سارا کچھ ڈھکوسلا, اس کا کچھ تھا نہیں, وہ محض ایک سائیوپ تھا, یعنی ایک سائیکولوجیکل تھا وہ.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, جنگ یمن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جہاں 2 اپریل سے 2 مہینے کی جنگ بندی کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے. جناب دیکھیے, یہ جو جنگ بندی ہے, اگرچہ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس جنگ بندی کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یمن کے عوام تک امداد رسانی ہو سکے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکے, اسی کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ اس جنگ بندی کے دوران صنعاء ایئرپورٹ کی ناکہ بندی بھی ختم کی جائے گی, یعنی وہاں سے ہوائی جہاز اڑان بھی بھریں گے اور باہر سے آنے والے جہاز بھی وہاں لینڈ کر سکیں گے. इसके अलावा इमदादी बहरी जहाजों और आयल टैंकरों को अल हुदैदा बंदरगाह तक पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख तक न अल हुदैदा बंदरगाह का मुहासरा खत्म किया गया, न किसी इमदादी बहरी जहाज को और आयल टैंकर को अल हुदैदा बंदरगाह पहुंचने दिया गया, और सना एयरपोर्ट से किसी भी जहाज को न उड़ान भरने दी गई, न वहां कोई जहाज उतरा है। तो इसका मकसद यह है कि जंग बंदी का असल मकसद यह नहीं था, उन जंग बंदी में यमनी आवाम को मद्देनजर नहीं रखा गया। तो इस जंग बंदी का असल मकसद क्या था?
चूंकि सब आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो हर जगह जो है उसने जंगें जो है वो शुरू कर रखी हैं, तो एक तरफ जंगें शुरू कर रखी हैं और दूसरी तरफ अपने आप को वो अमन का दाई भी कहता है, और ख़ास तौर पर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वो मुसलमानों में अपने आप को सबसे ज़्यादा मुकद्दस और एक बड़ा मुकद्दस मुल्क समझता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सऊदी अरब वालों की तरफ से को पेशकश की गई हो तो उसका एक ये भी है कि एक तरफ तो जा रहे हैं लेकिन ज़ाहिर अपने आप को करना चाहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, तो इसकी वजह से भी अमरीका और सऊदी अरब ने अपने आप को अमन पसंद ज़ाहिर करने के लिए भी एक तरह का ढोंग रचाया, यानी ये ज़ाहिर करने के लिए कि हम अमन चाहते हैं, हम यमन में जंग नहीं चाहते हैं। तो इस तरह एक सुलह के मुआहदे पर उन्होंने दस्तखत किए, समझौता किया ताकि दुनिया को धोखा दे सकें, और ये अमेरिका और सऊदी अरब जो हैं इनसे इस तरह के समझौतों की कोई जो है वो बईद नहीं, बईद आज क्यास भी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सऊदी इत्तेहाद ने इस जंग बंदी को कबूल करके अपने आप को अमन पसंद और यमनी आवाम का हमदर्द जाहिर करना चाहा है तो जाहिर है कि दुनिया उनका अमल देखती है। एक महीने में 3,365 हमले, ये कौन सी अमन पसंदी है? प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जनाब।
शुक्रिया। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہماگیر اور جامع شخصیت ہے جس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ناممکن ہے۔ ہر شخص اپنی استعداد اور محققین اپنے علوم کے مطابق اس بحر مواج میں غوطہ زن ہو کر معرفت کے گوہر حاصل کرتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے مختلف مواقع پر اپنی تقاریر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اسلامیہ کی یکجہتی کا محور ہیں اور آپ کی شخصیت عالم خلقت کا نقطۂ کمال اور عظمتوں کی معراج ہے۔ خواہ کمالات کے وہ پہلو ہوں جو انسان کے لیے قابل فہم ہیں، جیسے انسانی عظمت کے معیار کے طور پر عقل، بصیرت، فہم، سخاوت، رحمت اور درگزر وغیرہ کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، خواہ وہ پہلو ہوں جو انسانی ذہن کی پرواز سے ماورا ہیں، یعنی وہ پہلو جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے مظہر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، یا تقرب الہی جو آپ کے درجات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ہم ان پہلوؤں کو کمالات کا نام دیتے ہیں اور اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ کمالات ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص اولیاء ہی آگاہ ہیں۔ یہ ان کی شخصیت تھی، اور دوسری طرف ان کا لایا ہوا پیغام انسانی سعادت کے لیے سب سے عظیم اور بہترین پیغام ہے، جو توحید، انسان کی عظمت و سربلندی اور انسانی وجود کے کمال و ارتقاء کا حامل ہے۔ اور یہ کہنا بجا ہے کہ انسانیت آج تک اس پیغام کے تمام پہلوؤں کو بطور کامل اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر سکی ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ انسانی ترقی اور کمال ایک نہ ایک دن اپنے مطلوبہ مقام تک ضرور رسائی حاصل کرے گا، اور یہی انسانیت کا نقطۂ عروج و کمال ہوگا۔ البتہ اس مفروضے کی بنیاد پر کہ انسانی سوچ اور فکر، اس کا علم و ادراک روز بروز ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کا پیغام زندہ و جاوید ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ پیغام انسان کی معاشرتی زندگی میں اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام توحید کی حقانیت، اسلام کا درس زندگی اور انسانی سعادت اور ترقی کے لیے اسلام کے بیان کردہ ضروری اصول انسان کو اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ وہ اپنی گمشدہ منزل تلاش کر لے، اور پھر اس راہ پر گامزن ہو کر ترقی اور کمال کی منازل طے کرے، وہ چیز جو ہم مسلمانوں کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ شناخت و معرفت حاصل کریں۔ آج دنیا اسلام کا سب سے بڑا درد فرقہ واریت ہے۔ عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کا محور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کو قرار دیا جا سکتا ہے، جن پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اور جو تمام انسانوں کے احساسات کا مرکزی نقطہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود سے بڑھ کر کوئی ایسا جامع اور واضح نقطۂ اتحاد نہیں ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان و اعتقاد بھی ہو اور جن کے وجود سے سب مسلمانوں کا اندرونی اور قلبی رشتہ بھی ہو، اور یہی نقطۂ اتحاد کا بہترین مرکز و محور ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں جو ہم ادھر چند سالوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قرون وسطیٰ کی طرح مستشرقین نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس پر اہانت آمیز تنقید کرنا شروع کر دیا۔ قرون وسطیٰ میں بھی عیسائی پادریوں نے اپنی تحریروں، تقریروں اور نام نہاد آرٹ کے فن پاروں میں جب مستشرقین کی تاریخ نویسی کا آغاز ہوا تھا، پیغمبر اسلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ صدی میں بھی ایک بار پھر مغرب کے غیر مسلم مستشرقین نے جس چیز کو شک و شبہ اور جسارت و اہانت کا نشانہ بنایا ہے، وہ پیغمبر اسلام کی مقدس شخصیت تھی۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس حقیقت کو بھانپ لیا ہے کہ مسلمان اسی مقدس شخصیت کے وجود پر جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سے تمام مسلمانوں کو عشق اور والہانہ محبت ہے، لہذا انہوں نے اسی مرکز کو حملے کا نشانہ بنایا۔ آج علماء اسلام اور مسلمان دانشوروں، مصنفین، شعراء اور اہل فن حضرات سب کی ذمہ داری ہے کہ ان سے جتنا بھی ممکن ہو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے عظیم پہلوؤں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے بیان کریں۔ ان افراد کا یہ کام امت اسلامیہ کے اتحاد میں اور ان مسلم نوجوانوں کی رہنمائی میں جو اسلام کی طرف بڑی شدت سے راغب نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بابصیرت نظر کی بدولت اسلامی انقلاب کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام کو ہفتہ اتحاد کا نام دیا۔ اس لحاظ سے بھی اس مسئلے کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی کہ بہت سے لوگوں کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی اتحاد کے لیے کام کیا جائے۔ بعض لوگ تو صرف بات کی حد تک کوئی نظریہ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی واقعی دیرینہ خواہش تھی۔ بہرحال اس آرزو اور خواہش کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات ضرور تھا، کیونکہ خواہش بغیر عملی جد و جہد کے پوری نہیں ہو سکتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم شمشاد احمد صاحب بڑا گاؤں گھوسی مئو یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران دنیا کے تمام ریڈیو سے بہتر اور بہت عمدہ پروگرام پیش کرتا ہے، خصوصاً مناسبتی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں، پوری معلومات اس پروگرام کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، دوسرے تمام پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم شمشاد احمد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک تاجر نے اپنے ایک غلام کو سمندری سفر پر روانہ کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب تم اس سفر سے واپس آؤ گے تو تمہیں کافی سرمایہ عطا کروں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ بقیہ زندگی چین و سکون سے بسر کرنا۔ غلام نے قبول کر لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی۔ غلام نے ہزاروں کوششوں کے بعد کسی طرح اپنے آپ کو ساحل تک پہنچایا اور نجات حاصل کی، اور کچھ دنوں آرام کرنے کے بعد ایک آبادی کی تلاش میں لگ گیا۔ اس کی محنت پرثمر واقع ہوئی اور وہ ایک خوبصورت شہر میں جا پہنچا جس کے آداب و رسوم بھی عجیب تھے۔ شہر والوں کا عقیدہ تھا کہ خداوند عالم کی جانب سے بادشاہ ملک چلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ شہر کے باہر اس کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے اور غلام کا شاندار استقبال کیا اور اسے تخت شاہی پر بٹھایا۔ غلام جو بہت ہی چالاک اور زیرک تھا، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ ہو۔ اسے اپنے ایک خادم کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس شہر کے رسم و رواج کے مطابق ایک سال کے بعد اسے زبردستی گرفتار کر کے شہر کے باہر لائیں گے اور اسے اس خوفناک دریا کے، جو اس شہر اور ایک بیابان کے درمیان واقع ہے، حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اسی میں بھٹکتا رہے۔ یہ سن کر غلام کے ہوش اڑ گئے اور راہ حل کے بارے میں فکر کرنے لگا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے باوفا ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے مدد طلب کی اور کہا، جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں تم لوگ بھی اس کے بارے میں غور کرو۔ میں نے ایک تجویز سوچی ہے لیکن اسے تنہا انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے باوفا خادموں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ غلام نے کہا، اب میں جو بھی کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور اس کے انجام دینے میں کوتاہی اور تاخیر نہ کرنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور یہ یاد رکھو کہ بہت آسانی اور جلدی سے اس کام کو انجام دے دو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جو کام بہت ہی سخت و دشوار ہوتا ہے وہی نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، اور ہم جو کام انجام دینے جا رہے ہیں اس میں بے شمار مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اس دریا میں بہت زیادہ کشتیاں بناؤ اور اس شہر کے بہت سے ماہر انجینئروں کو وہاں لے جاؤ تاکہ اس بیابان میں خوبصورت شہر بساؤ، اور جب ہمارا ایک سال مکمل ہو جائے اور ہم کو نکالا جائے تو ہم وہاں جا کر قیام کریں، اور اسی طرح تم لوگ وہاں پر خوب سبزے اور باغات لگاؤ تاکہ وہاں اناج اور ہر طرح کا پھل مہیا رہے، اور وہ لوگ جو بھی ساز و سامان لے جانا چاہیں لے جائیں، اور ان کے لیے دولت و ثروت کی کمی نہ ہونے پائے، بلکہ جتنا بھی سرمایہ لے جانا چاہیں خزانے میں سے لے جائیں۔ اس کے باوفا ساتھیوں نے غلام کے فرمان کو قبول کیا اور پورے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا، اور بہت سے ماہر انجینئروں کو اپنے ساتھ دریا پار لے گئے اور ان سے کہا کہ اپنے رہنے کے لیے بہترین گھر بنائیں، اور پھر ایک عمدہ و خوبصورت شہر کا نقشہ ان کے حوالے کیا اور کہا کہ ایسا ہی خوبصورت شہر تیار کریں۔ ان لوگوں نے دن و رات کی محنت سے خوبصورت محل تیار کیا اور شہر بسایا اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغات لگائے۔ غرض کے ایک بادشاہ کے شایع نشان محل پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار کر دیا گیا۔ سال کا آخری دن آ پہنچا اور تمام لوگ شہر میں جمع ہو گئے تاکہ اپنے رسم و رواج کے مطابق دوسروں کی طرح اس غلام کو بھی شہر اور تخت و تاج سے دور کر دیں۔ جب غلام کو خبر دی گئی کہ اس شہر کو ترک کر دے تو اگرچہ وہ ان حالات سے باخبر تھا لیکن اسے یہ منظر بہت عجیب لگا، لیکن چونکہ اس کا دل اس شہر سے مانوس ہو چکا تھا لہذا بہت ہی مشکل سے اس شہر کو ترک کیا۔ اس کے تمام باوفا غلام جو اس کے بے چینی سے منتظر تھے اس کے قریب آئے اور اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اس نئے شہر میں لائے اور اس جگہ پر بٹھایا جس کا اسے انتظار اور خواہش تھی، اور پھر ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنے لگا اور اس شہر کے انتظام کی باگ ڈور سنبھال لی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیہ، پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 اردیبہشت، 5 شوال اور 7 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شوال سن 60 ہجری قمری کو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے کے عوام کی دعوت پر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کی غرض سے شہر کوفہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر ملتے ہی کوفے کے لوگ دوڑ پڑے، اور جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط، جس میں کوفے کے عوام کو بیعت کی دعوت دی گئی تھی، پڑھ کر سنایا۔ تھوڑے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 افراد تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے وسیع پیمانے پر اہل کوفہ کی بیعت کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی، لیکن اہل کوفہ نے اموی حکومت کے گورنر ابن زیاد کے خوف سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ سات مئی سن 1808 عیسوی کو ہسپانوی عوام نے اپنے ملک پر فرانسیسی سامراج کے قبضے کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس زمانے میں اسپین کا شمار بھی یورپ کے ایک بڑے سامراج کے طور پر ہوتا تھا، اور اس نے یورپ سے باہر بہت سی سرزمینوں پر اپنا قبضہ جمع رکھا تھا، لیکن اب کی بار فرانسیسی بادشاہ نیپولین نے اسپین پر قبضہ کر لیا، اور ہسپانوی عوام کو اپنے ملک پر اغیار کے قبضے کے تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہسپانوی عوام نے 5 سال تک فرانسیسی قابضوں کا مقابلہ کیا، اور آخرکار سن 1813 میں انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ دریاسنا جنوبی امریکہ میں اسپین کو بھاری شکست ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی بعض 9 آبادیات خود مختار ہو گئیں۔ سات مئی سن 1812 عیسوی کو انگریزی زبان کے ایک اہم شاعر رابرٹ براؤننگ پیدا ہوئے۔ انہیں شروع سے ہی لکھنے لکھانے میں دلچسپی تھی۔ لارڈ بائرن اور شیلی جیسے شعرا کے مطالعے اور یورپ کے سفر نے ان کے فن کو جلا بخشی، اور وہ کم عمری سے ہی شاعری کرنے لگے۔ 21 برس کی عمر میں چھپنے والی ان کی نظموں نے پوری شعری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 1868-69 میں ان کا شعری مجموعہ دی رنگ اینڈ دی بک شائع ہوا، جس نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ رابرٹ براؤننگ نے مختصر نظمیں بھی لکھیں اور ڈرامے بھی۔ 12 دسمبر سن 1889 کو اٹلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سات مئی سن 1861 عیسوی کو ہندوستان کے مشہور شاعر، فلسفی اور ادیب رابندر ناتھ ٹیگور پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تحریروں میں مذہبی اور فلسفیانہ افکار کے ساتھ لطیف فطری جذبات کی بہت ہی حسین آمیزش پائی جاتی ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے سن 1901 میں ایک اسکول قائم کیا جس کو بعد میں عالمی حیثیت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت درس و تدریس میں گزارا اور سن 1913 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب کی تخلیقات میں تقریباً 60 کتابیں، بہت سے ناول، افسانے، ڈرامے اور رسالے شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود رابندر ناتھ ٹیگور نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ 7 اگست سن 1941 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سات مئی سن 1888 عیسوی کو براعظم افریقہ میں واقع موجودہ ملک زمبابوے کے خلاف برطانوی سامراج کی جارحیت کا آغاز ہوا۔ اس جارحیت کا منصوبہ ایک برطانوی تاجر اور سیاستداں سیسل روڈس نے بنایا تھا۔ اس نے اس ملک میں ایک برطانوی کمپنی قائم کی اور اس کو ملک بھر میں پھیلا دیا۔ روڈس نے برطانوی فوج کی مدد سے ہزاروں سیاہ فاموں کا قتل عام کر دیا اور بہت سے سیاہ فاموں کو قید کر لیا۔ اس نے اس سرزمین پر قبضہ کر کے اس کا نام اپنے نام پر روڈیشیا رکھا۔ اس سرزمین کے سیاہ فاموں نے سال ہر سال تک سامراجیوں اور ملک کے سفید فام حکام کے خلاف جد و جہد کی۔ آخرکار سن 1980 میں اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی اور اس کا نام زمبابوے رکھا گیا۔ سترہ اردی بہش سن 1370 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایک بڑے ایرانی شاعر اور ادیب پروفیسر مہرداد اویستا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے دوران صرف و نحو اور گلستان و بوستان کتابیں پڑھی۔ پروفیسر مہرداد اویستا نے فلسفے اور اسلامیات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ایرانی اور عالمی ادب پر زیادہ توجہ دی اور پھر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے برسوں پہلے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں اور کتاب تیرانہ میں شاہی حکومت پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پروفیسر اویستا نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ اور اسلامی انقلاب کے بارے میں خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔ پروفیسر مہرداد اویستا نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ایرانی شاعروں، حافظ، مولوی، خاقانی اور سنائی کے کلام اور عالمی افسانوی ادب کی تحقیق میں گزارا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔